بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بیروت میں لبنان کے صدر سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زلزلے سے کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ریاست اتر پردیش میں 3 اکتوبر کو کسانوں کے مظاہرے کے دوران ہونے والے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے افغان عوام کی حمایت کو عالمی برادری کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ شب شہادت امام ہشتم کی مناسبت سے بدھ کی رات حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں مشہد مقدس میں کورونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ خطبہ خوانی کی مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں خدام روضہ اقدس اپنی روایت کے مطابق ہاتھوں میں شمع لیے صحن انقلاب میں حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے، اور روضہ مبارک کے متولی حجت الاسلام مروی نے امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روضہ اقدس کے صحنہ مبارک ساری رات زائرین اور عزاداروں سے مملو رہے۔ روضہ مبارک میں نماز صبح کے بعد عزاداری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہمارے نمائندے نے مشہد مقدس سے رپورٹ دی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایران کے مختلف شہروں سے پیدل چل کر عزادار مشہد مقدس پہنچے ہیں۔ دارالحکومت تہران اور مقدس شہر قم سمیت ایران کے دیگر تمام شہروں اور قریوں میں بھی کورونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ تہران میں اسی مناسبت سے ایک مجلس عزا حسینیہ امام خمینی میں منعقد ہوئی، جس میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بھی شرکت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بیروت میں لبنان کے صدر سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان روس کا دورہ مکمل کر کے آج صبح بیروت پہنچے۔ بیروت میں انہوں نے لبنان کے صدر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی ہم آہنگی اور تعاون میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ بیروت سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں غاصب صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے مقابلے کی راہوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس ملاقات میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے لبنان کی آزادی و خود مختاری نیز ارضی سالمیت کی بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ لبنان کے اسپیکر نبی بری، وزیر اعظم نجیب میقاتی، وزیر خارجہ عبداللہ بوحبیب نیز دیگر لبنانی رہنماؤں سے ملاقات بھی ایران کے وزیر خارجہ کے دورے بیروت کے پروگرام میں شامل ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زلزلے سے کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات صوبے بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور شاہراگ میں آیا۔ رپورٹوں میں زلزلے کی شدت رکٹر اسکیل پر 5.9 بتائی گئی ہے۔ زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہرنائی اور شاہراگ میں کم سے کم 70 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی حکومت نے وفاق سے مدد کی درخواست کی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی دستوں کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کے جوان بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کی ریسکیو ٹیم میں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے افراد بھی شامل ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے بھی زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سمیت سبھی اہم سیاسی رہنماؤں نے بیانات جاری کر کے زلزلہ متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین کی مدت تقرری میں توسیع پر اعتراض کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ قومی احتساب بیورو نے پاکستان کو بقول ان کے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے نیب کے قانون کو کالے قانون سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے غریب عوام کی تباہی میں سب سے بڑی ذمہ داری اس قانون اور اس کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کی توسیع کا مقصد بقول ان کے عمران خان کی حکومت کی بدعنوانیوں کو چھپانا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کی مدت تقرری میں توسیع کر کے عمران خان نے بقول ان کے خود کو این آر او دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ ٹیکس کی چوری پر نیب کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست اتر پردیش میں 3 اکتوبر کو کسانوں کے مظاہرے کے دوران ہونے والے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں 3 اکتوبر کو احتجاج کرنے والے کسانوں کو ایک تیز رفتار گاڑی سے روندے جانے کے مسئلے کو لے کر جہاں سیاست گرم ہے، وہیں ملک کی عدالت عظمیٰ نے بھی از خود اس معاملے کا نوٹس لیا اور اس سے متعلق ایک عرضی کی سماعت کی۔ عدالت نے اسے افسوسناک قرار دیا اور ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ اب تک کتنے افراد اس سلسلے میں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی حکومت سے کل اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس سے قبل آج اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اس سانحے کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج پردیپ کمار شری واستو کی قیادت میں ایک رکنی عدالتی کمیشن تشکیل دیا اور اس کمیشن کو آئندہ 2 مہینے میں رپورٹ سونپنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اگرچہ ریاستی حکومت نے اس سانحے میں ہلاک ہونے والے سبھی 8 افراد کے اہل خانہ کو 45-45 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے، लेकिन किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा समझौता किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर नहीं बल्कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखला उमूर अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर हुआ है। अपोजिशन के लीडर भी यही मुतालबा कर रहे हैं। कल लखीमपुर का दौरा करने और इस हादसे में हलाक होने वाले किसानों के अहल खाना से मुलाकात के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले की गैर जानबदारान तहकीकत के लिए ज़रूरी है कि मस्कूरा वजीर मुस्ताफी हों। वाज़ह रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने किसी भी सियासी लीडर के लखीमपुर के दौरे पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अपोजिशन के सख्त दबाव के बाद ये पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेसी लीडरों ने लखीमपुर में मरने वाले किसानों के अहल खाना से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का वादा किया। आज उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर खीरी का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में नामजद अफराद को फौरन जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिलेगा। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। नई दिल्ली से हिंदुस्तान की सरकारी खबर रसां एजेंसी यूएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आज तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे के इजाफे के साथ 103 रुपए 34 पैसे और डीजल 35 पैसे के इजाफे के साथ 91 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नए इजाफे के बाद हिंदुस्तान के सनती दारुल हुकूमत मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया, जबकि डीजल 100 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच गया। काबिले जिक्र है कि हिंदुस्तान में इन दोनों पेट्रोलियम ईंधनों की कीमतों में मुसलसल 4 दिन के इजाफे के बाद पीर को कीमतें बढ़ी हुई सतह पर बरकरार रहीं, लेकिन मंगल से इजाफे का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। ये खबरें आपकी खिदमत में रेडियो तहरान से पेश की जा रही हैं। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में एक भयानक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के देवा इलाके में आज सुबह किसान शाहरा पर दिल्ली से बहराइच जा रही एक बस और सामने से आ रहे ट्रक के दरमियान खतरनाक टक्कर हो गई। इस भयानक सड़क तसादुम में कम से कम 9 अफराद हलाक और 27 जख्मी हुए हैं। बाराबंकी के एसपी जमुना प्रसाद ने जाए वकुआ से वापस आने के बाद बताया कि यह हादसा जुमेरात की सुबह तकरीबन 5:30 बजे उस वक्त पेश आया जब दिल्ली से बहराइच जाने वाली एक डबल डेकर बस जिले के देवा कोतवाली इलाके में किसान शाहरा पर सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। उन्होंने कहा कि हादसा इतना खौफनाक था कि ट्रक के परखचे उड़ गए। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अफगान अवाम की हिमायत को आलमी बिरादरी के फराइज में शुमार किया है। जनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा के यूरोपी हेडक्वार्टर में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर और नुमाइंदे इस्माइल बकाई हामाना ने कहा कि अमरीका की जालिमाना पाबंदियों ने अफगान मुहाजरीन और पनाह गुजरों की मदद के लिए मेजबान ममालिक की तवानाइयों को सख्त मुतासर किया है। इस्माइल बकाई हामाना ने कहा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी वसील बुनियाद हुकूमत की जरूरत है जिसमें तमाम अकवाम, नस्लों और अदियानों मजाहिब की नुमाइंदगी हो और जो इंसानी हकूक का एहतराम करे और पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छी हमसायगी के उसूलों के मुताबिक अच्छा रवैया इख्तियार करे। बकाई हामाना ने पनाह गुजीनों को हाई कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 72वें इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में कोई भी इंसान दोस्ताना मदद अमन व इस्तेहकाम की जगह नहीं ले सकती और आलमी बिरादरी को चाहिए कि अफगानिस्तान के अवाम की हिमायत के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पर अमल करे। अक्वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि ईरान जौहरी मुहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है, बशर्ते के इस मुहदे के दीगर फरीक भी अपने वादों को पूरा करें और तमाम नाजायज पाबंदियों का जल्द अज जल्द खात्मा हो। अक्वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں تخفیف اسلحہ اور بین الاقوامی سلامتی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جوہری معاہدے اور ایران کے میزائل پروگرام سے متعلق سوالات کے جواب میں کہا کہ بین الاقوامی جوہری معاہدے سے متعلق ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، لیکن تین یورپی ممالک اور امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ ایران جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، بشرطے کہ اس معاہدے کے دیگر فریق بھی اپنے وعدوں کو پورا کریں اور تمام ناجائز پابندیوں کا خاتمہ ہو، اور ایران کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ پابندیاں واقعی ختم ہوئی ہیں یا نہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ ایران کی میزائل دفاعی صلاحیت مسلمہ بین الاقوامی حقوق کے دائرے میں آتی ہے اور ہمارے ملک کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ہے۔ انہوں نے نئے سیکورٹی خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی صورتحال مزید ابتر ہوئی ہے اور اس صورتحال کا خاص طور سے سن 2020 میں بخوبی مشاہدہ کیا گیا ہے، جس میں ہتھیاروں کی دوڑ اور سائبر حملے ہوتے رہے۔ ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ ہتھیاروں کی یہ دوڑ خاص طور سے بڑی طاقتوں کے درمیان دیکھی جاتی ہے، جو مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیار تیار اور انہیں مارکیٹ میں لانے اور فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عراق کے پارلیمانی اسپیکر نے باضابطہ طور پر عراق کی چوتھی پارلیمنٹ کی تحلیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکائی نیوز عربی چینل کی رپورٹ کے مطابق عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے اعلان کیا ہے کہ عراق میں عام انتخابات اور چوتھی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے کا وقت قریب آنے کے پیش نظر پارلیمانی کارروائی کا اختتام اور پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ عراقی اراکین پارلیمنٹ نے 9 اپریل کو اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو پارلیمنٹ کی تحلیل اور 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ عراقی پارلیمنٹ کی 329 نشستوں کے لیے عراقی عوام 10 اکتوبر کو انتخابات میں شرکت اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے جنوبی سعودی عرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی خبر دی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے ترجمان ترقی المالکی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ یمنی فوج کی جانب سے جنوبی سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب ایک ڈرون بھیجا گیا ہے۔ البتہ سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائی سے پہلے ہی اس ڈرون طیارے کا پتہ لگا کر مار گرایا گیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے اپنے دعووں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے لازمی اقدامات انجام دیں گے۔ دریں اثنا یمن کے المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ صوبہ سعدہ کے شدہ اور ارقو نامی علاقوں میں جارح سعودی اتحاد کی گولہ باری میں کم سے کم 4 یمنی شہری شہید اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بھی صوبہ معارب کے الجوجہ شہر پر 13 بار اور اسی صوبے کے العبدیہ، سروا اور مدغل نامی شہروں پر 4 بار بمباری کی ہے۔ صوبہ الحدیدہ کے الرج نامی علاقے پر بھی جارح سعودی اتحاد کی جانب سے 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ نائجیریا کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی نے زور دے کر کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عقیدے کی جنگ ناکام رہی ہے۔ نائجیریا کے شیعہ مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زکزکی نے مجاہدان در غربت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک میں شروع ہونے والی استقامت نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عقیدے کی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ابراہیم زکزکی نے اپنے آن لائن خطاب میں کہا کہ اس وقت جہاد امام رضا علیہ السلام جلوہ گر ہے اور نظریات، عقیدے، حتی ہتھیاروں کی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ نائجیریا کے شیعہ مسلمانوں کے رہنما نے کہا کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس وقت وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ بشار جعفری نے کہا ہے کہ دمشق نے دشمنوں پر فتح حاصل کر کے بین الاقوامی توازن تبدیل اور اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں ایک قطبی نظام شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق بشار جعفری نے شامی علماء اور قبائلی سرداروں نیز پناہ گزینوں سے ملاقات میں کہا کہ شام دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود جس وجہ سے کامیابی حاصل کر سکا ہے وہ دانش مندانہ قیادت کے ساتھ عوامی اتحاد و یکجہتی ہے، جس کی بنا پر شام کے مقابلے میں بڑی طاقتوں کا بھرم خاک میں مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے خلاف جنگ مسلط کیے جانے کی وجہ سیاسی و تاریخی محرکات کی حامل ہے، جس کے تحت شام نے دنیا عرب میں اتحاد قائم رکھنے اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی ریڈیو تہران سے آپ عالمی خبریں سن رہے تھے اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروں کے، لیکن پہلے سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 مہر 30 صفر المظفر اور 7 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سفر المظفر کے آخری دن سن 203 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی ولادت سن 148 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سن 200 ہجری قمری میں عباسی خلیفہ مامون نے آپ کو مرو آنے کی دعوت دی اور آپ کو اپنا ولی عہد منسوب کر دیا، جسے امام علی رضا علیہ السلام نے اکراہن قبول کر لیا۔ مامون جو اپنے بھائی امین کو قتل کرنے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا تھا، دراصل اپنے اقتدار کو مضبوط بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنے اوپر مخالفین کے دباؤ کو کم کر سکے۔ تاہم امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط عائد کیں، اس سے مامون کے حقیقی عزائم سب پر واضح ہو گئے۔ مامون کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے جس مقصد کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی سونپی ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، لہٰذا اس نے امام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ پندرہ مہر سن 1307 ہجری شمسی کو ایران کے دور حاضر کے شاعر اور مصور سہراب سپہری ایران کے شہر کاشان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا شعری مجموعہ مرگ رنگ سن 1330 ہجری شمسی میں شائع کرایا۔ ان کا مجموعہ کلام ہشت کتاب کے نام سے شائع ہوا۔ ان کو مصوری میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ان کو ایران کی معاصر شاعری میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سن 1359 ہجری شمسی میں ان کا انتقال ہوا اور کاشان میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ سات اکتوبر سن 1938 عیسوی کو آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز تو 23 مارچ 1940 کو کیا تھا، جب اس نے لاہور کے تاریخی شہر میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ لیکن اس جدوجہد کا حقیقی نقطۂ آغاز 7 اکتوبر 1938 عیسوی کا دن تھا، جب کراچی میں محمد علی جناح کے زیر صدارت سندھ صوبائی مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ سات اکتوبر سن 1940 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمن افواج نے ایک بڑا حملہ کر کے رومانیا پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح جرمنی کی فوج کے لیے سوویت یونین پر حملہ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ رومانیا میں پہلے شاہی حکومت تھی اور وہ جرمنی کے اتحادی ممالک میں شامل تھا، لیکن جغرافیائی محل وقوع اور سوویت یونین کی ہمسائیگی کی وجہ سے 1940 عیسوی میں آج کے دن جرمن افواج کے قبضے میں آ گیا۔ سات اکتوبر سن 1949 عیسوی کو مشرقی جرمنی کا قیام عمل میں آیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری مہینوں میں سوویت یونین نے جرمنی کے مشرقی حصے اور مغربی ممالک نے اس کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا، اور جرمنی کے امور کی باغ ڈور اتحادی کمانڈروں کی کونسل نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد جرمنی کا انتظام چلانے کے مسئلے پر سوویت یونین اور مغربی حکومتوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور سوویت یونین 1948 میں اتحادی کمانڈروں کی کونسل سے نکل گیا۔ نیز دو الگ الگ سیاسی نظاموں کے ساتھ مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی قائم ہوئے۔ اس طرح جرمنی دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن آخر کار سن 1990 عیسوی میں دونوں ممالک دوبارہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ 7 अक्टूबर सन 2001 ईस्वी को अमेरिका की फौज ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू किया। यह हमला अलकायदा तंजीम का खात्मा करने के बहाने किया गया, क्योंकि अमेरिका अलकायदा तंजीम को अमेरिका में पेश आने वाले 11 सितंबर 2001 के वाकयात का जिम्मेदार समझता है। अमरीकी बम्बार तैयारों ने कई हफ्तों तक तालिबान के मराकज पर हमले किए। उस वक्त अफगानिस्तान का वसी इलाका तालिबान के हाथ में था और वो अलकायदा तंजीम की हिमायत करते थे। अमरीका के हमलों के नतीजे में हजारों अफगान शहरी जां बहक और अफगानियों की एक बड़ी तादाद बेघर हो गई। अगरचे अमरीका शुमाली इत्तेहाद की मदद से तालिबान हुकूमत को ख़त्म करने में कामयाब हो गया, लेकिन तालिबान के लीडर मुल्ला उमर और अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादन और तालिबान गिरोह के बहुत से अराकीन को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। मुल्ला उमर की हलाकत के बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान बदस्तूर मौजूद हैं। समीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके ख़त्म होता है।
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، سامن الحجج، زامن آہو، نواس رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، یبن الزہرا، مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا،
سامعین۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بتاریخ 11 ذی القعدہ 153 ہجری قمری یوم پنجشنبہ مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے متعلق علماء تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے، میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل اور تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا فرق مبارک آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ آپ کے لوحائے مبارک جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو, یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے.
یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا, اے غریب الوطن, یا امام رضا, یا امام رضا,
وارث بے کفن,
یا امام رضا, اے غریب الوطن, یا امام رضا.
سامعین, آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوہے محفوظ کے مطابق اور تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے موسوم فرمایا. آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر, زکی, ولی, رضی, وسیع تھے اور مشہور ترین لقب رضا تھا. علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ طاہرین علیہ السلام نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ بزنتی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ان لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون رشید نے ملقب کیا تھا. آپ نے فرمایا, ہرگز نہیں, یہ لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی اور خوشنود تھے.
آپ کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 30 برس کی عمر پوری ہوئی. اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے, مگر اس سے پہلے 24 یا 25 برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. آپ نے اپنی زندگی کی پہلی منزل سے تابع عہد وفات بہت سے بادشاہوں کے دور دیکھے. آپ 153 ہجری قمری میں بے عہد منصور دوانقی متولد ہوئے. تاریخ خمیس 158 ہجری قمری میں مہدی عباسی, 169 ہجری قمری میں ہادی عباسی, 170 ہجری قمری میں ہارون الرشید عباسی, 194 ہجری قمری میں امین عباسی, 198 ہجری میں مامون الرشید عباسی اللہ ترتیب خلیفہ وقت ہوتے رہے. آپ نے ہر ایک کا دور بچشم خود دیکھا اور آپ کے پدر بزرگوار نیز دیگر اولاد علی و فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اسے آپ ملاحظہ فرماتے رہے, یہاں تک کہ 230 ہجری قمری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا.
سامعین, آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت جس کی باغ ڈور اس وقت ہارون رشید عباسی کے ہاتھوں میں تھی آپ کو آزادی کی سانس نہ لینے دے گی اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا. اس لیے آپ نے انہیں آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جب کہ آپ مدینے میں تھے پیروان اہل بیت کو اپنے بعد ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی. چنانچہ اولاد علی و فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے انہیں جمع فرما کر اپنے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وصایت اور جانشینی کا اعلان فرما دیا اور ایک وصیت نامہ تحریر کیا اور فرمایا جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ یہ اہتمام دوسرے آئمہ کے ہاں نظر نہیں آیا، صرف ان خصوصی حالات کی بنا پر جن سے دوسرے آئمہ اپنی شہادت کے مواقع پر دوچار نہیں ہونے والے تھے۔
سامعین، 183 ہجری قمری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانہ ہارون رشید میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا۔ آپ کی شہادت کے وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر متمکن تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون رشید کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد ماجد کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ مگر یا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی، اور یا واقعی ظالم کو بدسلوکیوں کا احساس اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی، لیکن وقت سے پہلے اس نے امام رضا علیہ السلام کو ستانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ آپ کے اخلاق و عادات اور شمائل و خصائل کا لکھنا اس لیے دشوار ہے کہ وہ بے شمار ہیں۔ مشتی نمونۂ اسخرواری یہ ہیں۔ بحوالہ علامہ شبلنجی ابراہیم ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی اور کبھی کسی بات کو قطع نہیں فرمایا۔ آپ کے مکارم عادات سے تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تھا تب اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے تھے، کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حت المقدور دریغ نہ فرماتے، کبھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے اور نہ اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، کبھی اپنے غلاموں کو گالی نہ دی، آپ قہقہ لگا کر ہرگز نہیں ہنستے تھے، خندہ زنی کے موقع پر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ محاسن اخلاق اور تواضع انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر سائلین اور دربان تک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب بیداری کرتے تھے، اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ سے کبھی قضا نہیں ہوئے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔
بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، ہم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا 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 نہ بھولیں گے، بھول جائیں گے ہر غم، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کیسے بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو، خدا نہ بھولیں گے، خدا نہ بھولیں گے، خدا نہ بھولیں گے، غم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے۔ ستم و ظلم و جفا کے سلسلے القما کے سامنے خیام جل گئے
القما کے سامنے خیام جل گئے
نوا نہ بھولیں گے جگہ حسین کا جواں ہوا شہید جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید
جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید
وہ جگہ نہ بھولیں گے
سامعین، آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر رات کی تاریکی میں لوگوں کو جا کر ان کی ضروریات کا سامان فراہم کرتے تھے. موسم گرم ہو یا سرد، آپ کا اوڑھنا بچھونا عام آدمیوں جیسا ہوتا تھا، اور ولی عہدی کے دور میں بھی اس طرز زندگی میں کسی قسم کا بھی فرق نہیں آیا. ایک مرد بلقی ناقل ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ نے تمام غلاموں کو جن میں حبشی بھی شامل تھے بلا کر بٹھا لیا. میں نے عرض کیا، مولا انہیں علیحدہ بٹھائیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے اور ماں باپ آدم و حوا بھی ایک ہیں، اور جزا و سزا اعمال پر موقوف ہے، تو پھر تفرقہ کیا؟ آپ کے ایک خادم یاسر کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی خادم کھانا کھانے کی حالت میں میری تعظیم کو نہ اٹھے. ایک مرتبہ نمی ذلحجہ یوم عرفہ آپ نے راہ خدا میں سارا گھر لٹا دیا. یہ دیکھ کر فضل ابن سہل وزیر مامون نے کہا، حضرت یہ تو غرامت یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. آپ نے فرمایا، یہ غرامت نہیں ہے، غنیمت ہے، میں اس کے عوض میں خدا سے نیکی اور حسنہ لوں گا. آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم ایک دن میوہ کھا رہے تھے اور کھانے میں ایسا کرتے تھے کہ ایک پھل سے کچھ کھاتے اور کچھ پھینک دیتے. ہمارے اس عمل کو آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا، نعمت خدا کو ضائع نہ کرو، ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے کسی محتاج کو دے دو. آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پہلے طے کر لینا چاہیے. امام نماز صبح اول وقت پڑھتے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے اور نہایت ہی طول دیتے تھے، پھر لوگوں کو پند و نصائح فرماتے تھے.
سامعین، واقعہ شہادت کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، خدا کی قسم مجھے مامون کے سوا کوئی اور قتل نہیں کرے گا اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں. علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ حرس ماں ابن عین سے آپ نے اپنی وفات کی تفصیل بتلائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ انگور اور انار میں مجھے زہر دیا جائے گا. علامہ معاصر لکھتے ہیں کہ ایک روز مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت میں بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھا اور اس میں سے ایک خوشہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابن رسول اللہ، یہ انگور نہایت ہی عمدہ ہے، تناول فرمائیے. آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں. اس نے شدید اصرار کیا اور آپ نے اس میں سے تین دانے کھا لیے. یہ انگور کے دانے زہر آلود تھے. انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے. مامون نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد آپ 3 دن تک تڑپتے رہے، بالآخر انتقال فرما گئے۔ انتقال کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بے اعجاز تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور آپ واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے ملے مگر نہ مل سکا۔ اس کے بعد آپ کو بمقام طوس محلہ ثنا آباد میں دفن کر دیا گیا، جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور اطراف عالم کے عقیدت مندوں کے ہوائش کا مرکز ہے۔
اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی نواس رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سلام علی مولا امام رضا۔
میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے حادی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا۔ مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا۔
یہ دعا
امام زامن، میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن۔ مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن۔
دلبر زہرا
غریب الغربا، آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا، قبر زہرا کی پیغمبر کبھی روزہ چھوٹا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا۔
گیا کنبہ
مولا امام۔ نظر آتا تھا، کربلا والوں کا غم آپ کو تڑپاتا تھا، اور ماتم سے گریبان پھٹا جاتا تھا، آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھر آتا تھا، آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھر آتا تھا، روتا تھا کعبہ بجھایا ہے، ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہے، بس مرویا
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہمشہری: ایٹمی مذاکرات کے فریق اپنی ذمہ داریوں کے پابند رہیں، امیر عبداللہ یان۔ روزنامہ صباح: افغانستان کی معیشت اور نظام صحت تباہی کے دہانے پر ہے، اقوام متحدہ۔ اور رائے الیوم: محمود عباس نے لاپید سے ملاقات کی درخواست کی، ملاقات کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، سہونی وزیر اعظم۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ قدس: امام رضا علیہ السلام کی تشہیراتی مہم۔ اس اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مامون عباسی کے دور میں اس وقت کے تمام تشہیراتی وسائل اس کے ہاتھ میں تھے، اس کے علاوہ ترجمہ تحریک بھی فکری اور آئیڈیولوجی کے لحاظ سے حکومت کے ذیل میں تھی، جہاں مختلف مذاہب اور مکاتب کے علماء عباسیوں کے گن گاتے تھے، لیکن فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے پیغام رسول کو پھیلانے کے لیے ہر لمحے کا استعمال کیا، اور اس طرح اہل بیت کی سچائی ثابت کر دی اور ظالم حکومت کو رسوا بھی کر دیا۔ جب آپ کو زبردستی مدینے سے سرزمین مرو کی جانب لے جایا گیا تو اپنے اقوال اور برتاؤ سے واضح کر دیا کہ آپ کی مرضی کے برخلاف آپ کو اس سفر پر لے جایا جا رہا ہے۔ پورے راستے میں بھی جہاں جہاں منزل اختیار کی جاتی تھی وہاں اپنی سچائی ہر ایک پر ثابت کرتے جاتے تھے۔ روزنامہ گارڈین: دبئی کے حاکم نے سابق بیوی کی جاسوسی کے لیے پیگاسس اسپائی ویئر کا سہارا لیا، برطانوی ہائی کورٹ۔ روزنامہ گارڈین اس بارے میں لکھتا ہے کہ برطانیہ کی ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دبئی کے حاکم اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنی سابق بیوی اور ان کے 5 وکیلوں کی این ایس او گروپ کی جانب سے تیار شدہ سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کی ہے۔ یہ کام بچوں کی کفالت حاصل کرنے کے کیس میں کیا گیا۔ جج اینڈرو میک فارلین نے یہ بات 5 مئی کو کی تھی، جس کے دستاویزات اب جاری کیے گئے ہیں۔ شیخ محمد کی سابق بیوی حیا کے فون کو 11 بار ہیک کیا گیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق شیخ محمد نے حیا کے گھر کے ساتھ 3 کروڑ پاؤنڈ کی ایک عمارت خرید لی تھی تاکہ اپنی سابق بیوی پر نظر رکھی جا سکے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ قومی آواز، لکھیم پور تشدد، سپریم کورٹ نے لیا از خود نوٹس۔ انڈین ایکسپریس، لکھیم پور کھیری واقعہ، کانگریس کے 2 چیف منسٹروں نے امداد کا اعلان کیا، راہل اور پرینکا نے کسانوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اور جسارت، چیئرمین نیب کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کروں گا، مردم شماری کے لیے تیار ہیں وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سہارا، فیس بک، آر ایس ایس اور مسلمانوں کے خلاف سازش۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ فیس بک کی سابق ملازمہ فرانسس ہوگن نے حال ہی میں کمپنی کے طرز عمل اور اس کی سنگین خامیوں کے بارے میں کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے شکایتی خط کے ساتھ جو شواہد منسلک کیے ہیں، ان میں ہندوستان سے متعلق فیس بک کے غلط استعمال کی ایک لمبی فہرست اور خاص طور پر دائیں بازو کی تنظیموں اور آر ایس ایس کے نام شامل ہیں۔ ہوگن نے بیان کیا ہے کہ کس طرح خوف کا ماحول پیدا کرنے والا مواد صارفین، گروہوں اور آر ایس ایس سے وابستہ پیج کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ روزنامہ جنگ، بلوچستان میں شدید زلزلہ، 20 افراد جاں بحق، 300 زخمی۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ کوئٹہ اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں رات گئے شدید زلزلے کے باعث 20 افراد جاں بحق اور 300 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ ہرنائی اور شاہرگ میں 70 سے زیادہ مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 15 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ مختلف علاقوں میں کئی افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہوئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی نے جیو نیوز کو بتایا کہ سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، لیویز اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسنا نیوز، قطر، پاکستان اور عمان کے دورے کے بعد ایران کے نائب وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے۔ ارنا نیوز، ایرانی تیل لے جانے والے ٹینکروں کا ایک اور قافلہ شام سے لبنان کی جانب روانہ۔ اور مشرق نیوز، شمال مشرقی سرحدوں پر کوئی کشیدگی نہیں، حق کے محاذ والوں کے لیے ناکامی بے معنی ہے، سپاہ پاسداران کے ڈپٹی کمانڈر فدوی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام یعنی ایرانی مشاہیر کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایرانی شاعر اور والد داغستانی کے تذکرہ ریاض الشعرا کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، علی قلی خان کے جن کا تخلص والے داغستانی تھا، ماہ سفر المظفر 1124 ہجری قمری میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ والے کے والد ماجد محمد علی خان 1126 ہجری قمری میں شاہ صفوی کی جانب سے بیگلر بیگی یا امیر العمرہ کی حیثیت سے ایروان گئے۔ باپ کی وفات کے بعد والے اپنے گھر والوں کے ساتھ اصفہان لوٹ آئے، اور انہوں نے اپنے چچا حسن علی خان کے زیر سرپرستی اصفہان کے علم و ادب کے بزرگوں اور اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ والے داغستانی نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختصر وقت میں ہی خدا داد ہوش و ذکاوت کے نتیجے میں رائج علوم عربی، فارسی، تاریخ و ادب پر گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ اپنے چچا کے منصب وزارت سے معزول کیے جانے کے سبب اپنی تعلیمات کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ والے داغستانی اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ سلطان کے عاشق تھے، لیکن محمود افغان کے برسر اقتدار آنے اور اس کے توسط سے اصفہان پر قبضے کے بعد ان دونوں میں جدائی ہو گئی، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں پرسوز اور دلگداز غزلیں لکھی ہیں۔ والے نے 1144 ہجری قمری میں 20 سال کی عمر میں، کہ جب نادر شاہ افشار نے اقتدار پر قبضہ کیا، اس وقت والے نے وطن چھوڑ دیا اور ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد کے ملازموں میں قرار پا گئے۔ وہ آخر عمر تک دل میں ایران لوٹنے کی حسرت لیے رہے، یہاں تک کہ 1170 ہجری قمری میں 46 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گئے، اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا، لیکن اس وقت ان کی قبر کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ والے داغستانی کی باقی ماندہ یادگار کا اہم ترین اثر کتاب تذکرہ ریاض الشعرا ہے، کہ جو فارسی تذکروں کے درمیان اس کتاب کی تدوین میں استعمال کی گئی روش کے باعث قابل توجہ اور غور طلب ہے۔ فارسی میں زیادہ تر تذکرے ایک خاص فریم ورک اور ڈھانچے میں شخصیات کی زندگی اور ان کی کتابوں کے تعارف سے مخصوص ہیں، اور عام طور پر مؤلفین اپنے کتاب کے دیباچے میں اپنے محرکات کو بیان کرنے کے ساتھ ہی پڑھنے والوں کو اپنے ذہن میں آئی ہوئی باتوں اور سوچ سے آشنا کرتے ہیں۔ تذکرۃ الشعرا کے دیباچے میں والے داغستانی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی تالیف سے ان کا مقصد ایک طرح سے ادبی تنقید کرنا اور اس کو قابل پیروی بنانا ہے۔ وہ اپنے ہم عصر شعرا کے ناموں کا رجسٹریشن کرنے اور ان کا حسب و نصب لکھنے، گزر ہوئے شعرا کے ناموں کو زندہ کرنے اور ان کے ناموں کو جمع کرنے کے درپے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس بات کے درپے تھے کہ ان کا تذکرہ بقول ان کے قابل پیروی ہو اور مختلف پہلوؤں سے صاحبان و طالبان فضل و ہنر کے لیے مفید واقع ہو۔ والے داغستانی نے اپنی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے چار مقاصد کو مد نظر قرار دیا تھا۔ پہلا مقصد شعری فنون جیسے عروض، قافیہ اور بدیعی صنعتوں کی شرح اور اس سے متعلق تفصیلات کو بیان کرنا۔ دوسرا مقصد متقدم اور متاخر شعرا کے اچھے اشعار کا انتخاب کرنا۔ تیسرا مقصد اس دور کے تاریخی حوادث و واقعات کو ذکر کرنا، کہ جو شعر و شاعری سے متعلق مسائل سے مربوط تھے۔ اور چوتھا مقصد شعرا اور شاعروں کے مرتبے اور درجے کو واضح کرنا تھا۔ والے داغستانی نے اپنے تذکرے کی تالیف کا اصلی اور کلی مقصد کلام کے معیار اور اس کے وزن کو بیان کرنا، اور غیر ماہر تذکرہ نویسوں کو ان کی خامیوں کی جانب متوجہ اور متنبع کرنا ذکر کیا ہے۔ والے نے اس دور میں تذکرۃ الشعرا لکھا کہ جب ہندوستان میں تذکرہ نویسی اور تذکرہ نگاری کا رواج بہت زیادہ تھا، اور ہر روز ایک نیا تذکرہ تالیف ہوتا تھا، اور ان تذکروں میں زیادہ تر تذکرے کے جو اصول ہیں ان کی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ تذکرہ نویس ایک دوسرے کی تقلید اور پیروی کرتے تھے اور حتیٰ ایک دوسرے کی نقل اور کاپی کرتے تھے۔ اسی سبب سے انہوں نے اپنے تذکرے کو شاعری پر تنقید کے نقطۂ نگاہ سے لکھا ہے اور اپنے خیال میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ شاعری کے فن کو جو اس دور میں جاں بلب ہو چکا تھا دوبارہ زندگی عطا کریں۔ والے داغستانی کو اپنے دور کے ادب کے حوالے سے سخت تشویش لاحق تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ شاعری کا چمکتا سورج سلطان حسین بائقرا کے زمانے سے روبہ زوال ہے۔ والے داغستانی کا خیال ہے کہ اس دور میں شاعروں کا اکرام و احترام بہت زیادہ ہوتا تھا اور شعرا صرف موضوع اور مناسب الفاظ کو ترتیب دے کر یا بالفاظ دیگر جوڑ توڑ کر کے شعر کہتے تھے اور خود کو شاعر سمجھتے تھے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ رفتہ رفتہ شاعری کا فن، کہ جو فنون میں سب سے لطیف فن تھا، اس کا معیار گر گیا اور مضحکہ خیز بن گیا۔ والد آغستانی نے بارہا سراہت سے کہا ہے کہ ان کے دور کے شاعروں اور متشاعروں میں زیادہ تر افراد علم و دانش سے بہرہ مند نہیں تھے، لیکن اس تنقید آمیز بیان کے ساتھ ہی انہوں نے انصاف کی رعایت کی ہے اور اچھے شعر کی تعریف کی ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ والے داغستانی کا دور ہندوستانی طرز کے اشعار کے بہت زیادہ رونق حاصل کرنے کا دور تھا، کہ جسے جدید طرز کہتے تھے۔ نئے طرز یا انداز کی اصطلاح کا اطلاق اس دور میں شاعری کے اس طرز پر ہوتا تھا کہ جو شعر میں تجریدی تصورات، عجیب و نادر استعارے اور لطیف معانی پر مشتمل ہوتا تھا۔ فارسی اشعار میں اس جدید طرز کا آغاز بابا فغانی شیرازی کے شعر سے ہوا اور صاحب تبریزی اور بیدل دہلوی کے دور میں کمال کو پہنچا، لیکن بتدریج یہ نیا انداز افراط اور زیادتی کی بھیڑ چڑھ کر انحطاط و زوال سے دوچار ہو گیا، اس طرح سے کہ اس طرز کے پیروکاروں کے زیادہ تر آثار عجیب و غریب، ناپختہ اور ناقابل فہم تھے۔ والد آغستانی نے تذکرۃ الشعرا میں ظہوری ترشیزی کے اشعار کو جدید طرز کا اختتام بتایا ہے، اور سب کے ہندی یا ہندوستانی طرز کو، جس کے سب سے زیادہ حامی فارسی زبان ہندوستانی تھے، ادبی انحطاط و انحراف سے تعبیر کیا ہے۔ والد آغستانی کا خیال ہے کہ اس طرز کے تین شاعروں یعنی وحشی بافقی، ظہوری ترشیزی اور شوکت بخاری کا فن شاعری کچھ ایسا تھا کہ جو ان کے بعد شاعری کے اس طرز کے انحطاط کا باعث بن گیا۔ والے کا خیال ہے کہ ان تینوں شعرا نے ایسی راہ میں قدم رکھا تھا کہ جسے دوسرے شعرا میں طے کرنے کی توانائی نہیں تھی، اسی لیے وہ منحرف ہو گئے تھے۔ والد داغستانی لکھتے ہیں کہ وحشی نے اپنے اشعار میں عوام کی روزمرہ کی بول چال کی روش، ظہوری ترشیزی نے لطیف و رقیق معانی ایجاد کرنے کی روش، اور شوکت بخاری نے لطیف و نازک خیال کی روش کے ذریعے اپنے اپنے اشعار کو منزل کمال تک پہنچا دیا۔ ان تینوں شعرا نے جس طرز کو اختیار کیا تھا اس میں وہ کامیاب رہے، لیکن ان کے پیروکار بھٹک گئے اور وہ محمل اشعار کہنے لگے۔ والے داغستانی نے تذکرہ ریاض الشعرا میں شعرا کے لیے کچھ معیارات کو بیان کیا ہے۔ وہ شعرا کی تعداد کے زیادہ ہونے اور شاعری میں اعلیٰ ذوق کے فقدان کے سبب تکلیف محسوس کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسے معیارات وضع کیے اور ایسی تجاویز پیش کی کہ جس سے حقیقی شاعر اور متشاعر یعنی بناوٹی شاعر کی پہچان ہو سکے۔ ان معیارات کو قبول کرنے کے ساتھ ہی جن پر والے داغستانی نے تاکید کی ہے، شاعری کے علم و فن سے عاری مدعیوں اور متشاعروں کی ایک بڑی تعداد حقیقی شاعروں کے دائرے سے باہر نکل گئی۔ شاعر کا مقامی ہونا اور نتیجے میں محاوروں اور مادری زبان پر اس کا تسلط، شاعری کے فن کے استادوں کے سامنے زانو تلمس طے کرنا اور شاعرانہ صلاحیت و ذہانت کا ہونا، یہ وہ تین اصول ہیں کہ جس سے والد آغستانی نے اپنے تذکرے میں شاعری اور وزن شعر کی پیمائش کے معیار کے طور پر بیان کیا ہے۔ والے شاعرانہ صلاحیت و ذہانت میں انفرادیت کے اصول پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کا خیال ہے کہ شاعری ایک ایسا عطیہ ہے کہ جسے مل گئی مل گئی، یہ اختیاری و اکتسابی نہیں ہے۔ تذکرہ ریاض الشعرا میں فارسی اشعار سے متعلق والے کے گہرے نظریات کو درک کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے وسیع علم کی علامت ہے۔ مثال طور پر انہوں نے سعدی شیرازی کے حالات زندگی کے بیان میں فارسی غزل کے ارتقاء کے بارے میں تاریخی بحث کی ہے کہ جو ادبی نقادوں کے نقطۂ نظر سے اس دور میں اس نظریے تک رسائی والے داغستانی کے دقت نظر اور ادب میں ان کے وسیع علم و دانش کی آئینہ دار ہے۔ والد داغستانی کی نظر میں غزل کے فن کے موجد سعدی ہیں، اور قدیم اساتذہ میں سے کسی نے بھی سعدی کی طرح خوبصورت انداز میں غزل کی راہ طے نہیں کی ہے۔ والد داغستانی کا ماننا ہے کہ سعدی سے پہلے غزل قصیدے کا ہی ایک حصہ تھی، اور سعدی سے پہلے تک شعرا نے غزل کے نام سے اپنے دیوانوں میں جو کچھ ذکر کیا ہے، در حقیقت وہ غزل نہیں ہے بلکہ ایک مختصر قصیدہ ہے۔ یہ خصوصیت یعنی ادب پر تاریخی لحاظ سے اتنی گہری نظر کا ہونا والد داغستانی کے تذکرے کی ممتاز خصوصیت ہے کہ جو فارسی کے دیگر تذکروں میں بہت کم ہی دیکھی گئی ہے۔ والد کا خیال ہے کہ شعر و ادب ارتقائی منازل طے کرتے ہیں، اسی لیے ہر شعر کا جائزہ اس کی تاریخی حدود میں لیا جانا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.